نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر ہم سب کی زندگیوں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے بہترین طریقے پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے. ایک موقع پر ان الفاظ میں آپ نے خوشخبری سنائی کہ اتاکم رمضان، لوگو تم پر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے. شہر برکہ، جو برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، تمہارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تمہاری دعائیں قبول فرماتے ہیں، تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ. بے شک وہ شخص نہایت بدبخت ہے جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہا. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے الفاظ کچھ یوں ہیں، آپ نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آیا ہے، شہر مبارک، جو بہت برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کے قیام کو نفلی عبادت قرار دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بھی اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا، کان کمن ادا فریدتا فیما سوا، تو ایک نفلی نیکی کا اجر و ثواب ایسا ہوگا جیسا عام دنوں میں ایک فرض ادا کرنے کا ہوتا ہے. ومن ادا فریدتا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا، کان کمن ادا سبعین فریضہ، اس کو اتنا اجر ملے گا گویا اس نے 70 فرائض ادا کیے ہوں. فیما سوا، ہو اس مہینے کے علاوہ دوسرے کسی مہینے میں، یعنی 70 فرائض ادا کرنے کے برابر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہو شہر الصبر، اور وہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. وشہر من فطر فیہ صائما، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اور اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر اجر ملے گا بغیر اس کے روزہ دار کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں رمضان کی برکتوں اور کچھ نیک کاموں کا ذکر فرما رہے تھے اور ان کے اجر و ثواب کا، تو اس موقع پر کچھ صحابہ نے اپنی ایک مشکل کا ذکر کیا. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کا روزہ کھلوا سکے، یعنی روزہ دار کے روزے کو افطار کرا سکے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جو کسی روزہ دار کا روزہ لسی کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے بھی کھلوائے. یعنی ضروری نہیں کہ روزہ افطار کرانے کے لیے کسی بڑی دعوت کا انتظام کیا جائے, معمولی سے معمولی چیز بھی اگر اخلاص کے ساتھ, شوق کے ساتھ, اچھے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے وسیع ہیں اور بے پناہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کر سکتے ہیں. اور فرمایا, جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا, وہ شہر, وہ ایک ایسا مہینہ ہے, اولہ رحمہ, جس کا پہلا عشرہ یا پہلا حصہ رحمت ہے, وہ اوسطہ مغفرہ, اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے, وہ آخرہ اتقم من النار, اور آخری حصہ آگ سے رہائی کے لیے ہے یا آگ سے رہائی کا ہے. من خفف عن مملوکہ فیہ, جس نے اپنے غلام سے اس مہینے میں کم کام لیا, یعنی اپنے نوکروں کو رخصت دی اور ان پر کام کا بوجھ کم ڈالا, غفر اللہ له, اللہ اس شخص کو بخش دے گا, وآتقہ من النار, اور اس کو آگ سے نجات عطا کرے گا. ان خطبوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم کام کو کروانے سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے. آپ نے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا, اس کے اندر کیے جانے والے اہم کاموں کے بارے میں بھی بتایا, اور مختلف کاموں کا اجر و ثواب بھی بتایا تاکہ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ ان کاموں کو کر سکیں اور نیکی کے کاموں کو اپنے لیے بوجھ نہ جانیں. اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی برکات اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے لیے مختلف احادیث میں اس مہینے کو متعدد ناموں سے پکارا ہے. مثلا شہر مبارکن, شہر عظیم, شہر برکہ, شہر الصبر, شہر المواسات, اور پھر مزید فرمایا کہ رحمت کا مہینہ, مغفرت کا مہینہ, جہنم سے آزادی کا مہینہ, نزول قرآن کا مہینہ, لیلۃ القدر کا مہینہ, گویا یہ مہینہ ہر اعتبار سے خیر و برکت اور فضیلت والا ہے. خصوصی طور پر اس مہینے کی جو خیر و برکت ہے وہ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے ہے. قرآن پاک ایک عظیم تحفہ ہے, رشت و ہدایت اور بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کو اس بھلائی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اور ارشادات سے ہمیں روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے, اور اگر دیکھا جائے تو جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے, اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اس دنیا میں, اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے. اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے, لہذا ضروری ہے کہ ہم سب اس مہینے کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں تاکہ نیکیاں برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہوئے توبہ استغفار کے مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں. رمضان کا مہینہ تو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے ہی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی. رمضان المبارک میں خصوصی طور پر حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں خصوصاً نماز. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے, نماز کو باعث راحت بتایا ہے. آج دنیا رنج و غم سے بھری ہوئی ہے, انسانیت دکھوں سے کراہ رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے، انہوں نے ان غموں سے نکلنے کا راستہ ہمیں بتایا ہے اور اس کے لیے طریقہ سکھایا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ عام دنوں میں اگر ہمیں نماز کی عادت نہیں تو رمضان ایک بہترین موقع ہے نماز کی پابندی کرنے کا، نماز کی عادت ڈالنے کا۔ اس مہینے میں ویسے بھی ایک نماز کا ثواب یا ایک فریضہ ادا کرنے کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ عموماً جب دنیا کے کسی معاملے میں ہمیں کوئی زیادہ فائدہ یا نفع حاصل ہوتا ہے تو ہم دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں، تو اس مہینے میں نیکی کمانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، خصوصی طور پر نماز کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ کہ فرض نمازیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رات کا قیام بھی، یعنی قیام اللیل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، خواہ تراویح کی شکل میں یا پھر تہجد کی شکل میں یا جیسے بھی سہولت ہو رات کے کسی بھی حصے میں۔ پھر اسی طرح نماز کے علاوہ زکوٰۃ کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ بھی فرائض میں سے ہے، صاحب نصاب صاحب مال لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو عام مہینوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ ویسے اصولی طور پر تو زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب ایک مخصوص مقدار میں سال بھر مال ہمارے پاس رہے، وہ اس مہینے میں بھی نکالی جا سکتی ہے جبکہ مدت پوری ہو چکی ہو، اور اس کے علاوہ رمضان میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان عمرہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے عمرے کو حج کے برابر قرار دیا ہے، یعنی بہت ہی اجر و ثواب کا موقع ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کے لیے بھی اگر کوشش کریں تو ثواب کمانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر آج کی گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔
اسلام کے علاوہ اور دوسرے ادیان میں بھی روزہ کسی نہ کسی طور پر رائج رہا اور ان کے مذہب کا ایک حصہ رہا، تو اسلام میں اور ان مذاہب کے روزوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر، آپ کچھ وضاحت کریں گے؟
جہاں روزہ رکھنے کا حکم قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر روزہ رکھ کر بھی دکھایا ہے۔ ہمارے ہاں جو روزہ رکھنے کا طریقہ ہے اس میں سحری اور افطاری دو اہم چیزیں ہیں۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں ہمارے ہاں یعنی اسلام میں روزہ رکھنے کا وقت اور روزہ افطار کرنے کا وقت، ان دو اوقات کی پابندی بھی روزے کا حصہ ہے۔ یعنی سحری کے وقت آپ ایک مخصوص وقت کے بعد آپ کھا نہیں سکتے، اور افطار کے وقت ایک مخصوص وقت سے پہلے آپ روزہ کھول نہیں سکتے، اور اسی طرح اس وقت کے بعد روزے کو طویل کرنا جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ایک ڈسپلن سکھایا گیا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ لوگوں کی جو عام ضروریات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا گیا، کسی کے اوپر ناقابل مشقت بوجھ نہ ڈالا جائے، جتنا بوجھ اٹھا سکیں اتنا ہی، یعنی صبح سے لے کے شام تک۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی تمام نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتایا، اس کے بارے میں آپ؟
ہاں، اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث آتی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی باقی نیکیوں کا اجر بتایا گیا کہ کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بعض نیکیوں کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے، لیکن روزے کے بارے میں جیسے روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے اسی طرح اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بھی، اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور کس کو کتنی جزا ملنی چاہیے؟ وہ روزہ رکھنے والے کے اخلاص اور اس کے شوق اور اس کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق جتنا کام ہوگا، اور اس روزے کو رکھنے کے بعد جتنی برائیوں سے انسان بچے گا اس اعتبار سے انشاءاللہ جزا ہوگی۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ اجر و ثواب بے پناہ ہوگا عام نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ، اور خاص طور پر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار جو ہیں وہ باب الریان سے داخل ہوں گے جنت میں، مخصوص دروازہ ہے جنت میں جانے کے لیے روزہ داروں کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اجر و ثواب اس کے روزے کی قدر و قیمت کے مطابق. اور کوئی؟
اسلام میں ہر عبادت کی روح ہے، روزے کی روح کیا ہے؟
اسلام میں کوئی بھی عبادت صرف ظاہری طور پر چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، اور روزہ کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تو گویا روزے کی روح انسان کے اندر تقویٰ کی کلٹیویشن ہے، یا تقویٰ کو پیدا کرنا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر دم احساس رہنا، اس کی موجودگی کا، اس کے حاضر ہونے کا، اس کے قریب ہونے کا ایک خاص احساس جو انسان کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کرتا ہے اور اسے برائیوں سے بچنے میں مدد عطا کرتا ہے.
حدیث آپ نے بتائی، جس نے اپنے ملازم پر اس ماہ بوجھ کم ڈالا اللہ اس کو بخش دے گا، تو اس میں ملازم صرف مسلم کیٹیگری میں
کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ آپ کی مدد کر رہا ہو کہیں پر بھی، چاہے وہ گھر کے ملازم ہو یا فیکٹری کے ملازم ہو یا کسی بھی طرح آپ کے مددگار ہوں جن سے آپ خدمت لینے کا حق رکھتے ہوں،
کسی بھی چیز کو جب ہم مناتے ہیں تو اس کی تھوڑی بہت تیاری یا پلاننگ ہمیں کرنی پڑتی ہے، جیسے عید وغیرہ کی بھی، تو اس مہینے میں اگر ہم نیکیاں کرنا چاہیں تو اس کی پلاننگ کے دو عملی سٹیپ اگر آپ بتا سکیں.
اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا سنا ضرور جائے. ہاں، ہم ہر سال روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم 11 مہینے رمضان سے دور ہونے کے بعد پھر کافی چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں. تو پہلی تیاری تو ایک طرح سے علمی تیاری ہے، جاننے کی تیاری ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کیا کرنے کا کتنا فائدہ اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ عملی طور پر اگر انسان رمضان میں بہترین عبادت کرنا چاہتا ہے تو دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی تیاری بھی کر لی جائے. مثلا جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں وہ اپنا راشن یا ضروریات زندگی کی چیزیں رمضان سے پہلے ہی خرید لیں، تاکہ رمضان میں پھر بار بار بازار نہ جانا ہو اور مختلف چیزوں میں وقت ضائع نہ ہو. بعض اوقات انسان روزے کی حالت میں اگر زیادہ باہر آتا جاتا ہے تو اس سے عموماً تھک جاتا ہے، پھر نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے. تو ایسی تمام چیزیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ روزے آپ کے روزے میں خلل ڈال سکتی ہیں، اگر ان کو آپ رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں تو ان کو کر لیجئے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے روزانہ کا. مثلا خواتین اپنے کاموں کے اعتبار سے، مرد حضرات اپنے کاموں کے اعتبار سے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. مثلا خواتین صبح کے وقت سحری کی تیاری کرتی ہیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن ہے، پھر اسی طرح مختلف ذکر اذکار ہیں، پھر دن میں دوسرے کام ہیں. دن میں بھی کچھ آرام کا وقت نکالنا چاہیے تاکہ رات کی عبادت بہترین طریقے پر ہو سکے. پھر اسی طرح افطار کو مختصر رکھا جائے، بہت زیادہ اپنے آپ کو اس میں مصروف نہ کیا جائے تاکہ تراویح کی عبادت اچھی طرح ادا کی جا سکے. رات کو جلد سویا جائے تاکہ صبح سحری بہتر طریقے پر ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ رات کو دیر سے سوئیں اور سحری کے وقت آنکھ ہی نہ کھلے، اور پھر آپ کو بغیر کچھ کھائے پیے اگر روزہ رکھنا پڑے تو اس میں مشکل ہو سکتی ہے. تو ہر شخص اپنے مصروفیات کے اعتبار سے ٹائم مینجمنٹ اس طرح کرے کہ جس سے اس کی عبادت میں خلل نہ آئے، کیونکہ اس مہینے کی عبادت بہت قیمتی عبادت ہے. ایک فرض اگر 70 فرائض کے برابر ہے، تو اگر ایک فرض بھی فوت ہو گیا، مثلا ایک نماز بھی خدا نخواستہ قضا ہوگی، تو کتنا بڑا لاس ہے. تو پہلے سے ہی اگر ذہنی طور پر اور عملی طور پر آپ تیار رہیں ایک نیکی کے کام کے لیے، تو اس سے زیادہ بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے.
جی ڈاکٹر صاحب، یہ زکوٰۃ کیا رمضان کے مہینے میں ہی دی جا سکتی ہے یا رمضان کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے؟
اصل میں زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب آپ کے مال پر سال گزرے گا تو اس وقت آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر مثلا زکوٰۃ دینے کے وقت میں ایک مہینہ ہے، تو آپ ایک مہینہ پہلے بھی دے سکتے ہیں اس غرض سے یا اس نیت سے کہ رمضان میں ادا کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن یہ ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس پر ہے. جی
زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو انٹائٹل نہیں ہوتے زکوٰۃ کے، تو نفلی صدقہ خیرات جو ہے उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि उसका अजर जो है वो क्या है रमजान
जी हाँ,
के
रमजान मुबारक में नफली सदका खैरात जो है उसकी अदायगी का सवाब फर्ज के बराबर है। तो इसलिए रमजान में ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात का एहतमाम करना चाहिए, और उसके लिए आप देखिए कि सिर्फ जक़ात ही की अदायगी तक ये बात ना रहे, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों पर, मसलन सदके के जो मुख्तलिफ तरीके हैं या मुख्तलिफ लोगों पर या मुख्तलिफ जगहों पर आप खर्च कर सकते हैं। और इस्लाम में सदके का तसव्वुर बहुत वसी है। सदका सिर्फ ये नहीं कि आप किसी गरीब को खाना खिलाएं, अगर आप अपने रिश्तेदारों को खिला रहे हैं, हत्ता कि एक हदीस में आते कि शौहर अपनी बीवी को जो कुछ खिलाता है वो भी उसके हाथ में सदका लिखा जाता है। किसी को अच्छी बात बताना भी सदका है, एक मोमिन का दूसरे के लिए मुस्कुराना भी सदका है, किसी राह भूले को राह दिखाना भी सदका है। यानी नेकी के मुख्तलिफ काम आप उस महीने में कर सकते हैं, और खुसूसी तौर पर अगर आप माल का सदका करना चाहते हैं तो खाना खिलाने की शक्ल में, कपड़ा पहनाने की शक्ल में, गरीब तालिब इल्मों की मदद करने की शक्ल में, किसी भी नेकी के काम में आप जो भी खर्च करेंगे इंशाल्लाह वो आपके लिए बाएस अजर होगा।
मेरा सवाल ये है कि रमजान में इज्तिमाई इबादात पे ज्यादा जोर देना चाहिए या इंफिरादी तौर पे इबादात की जाएं, घरों में नवाफिल का इंतजाम हो और अकेले ही कुरान पढ़ा जाए, या कोई और सूरत हो सकती है?
इनका सवाल ये है कि रमजान मुबारक में किस तरह की इबादत करनी चाहिए, इंफिरादी या इज्तिमाई। बात यह है कि दोनों तरह आप कर सकते हैं। इंफिरादी इबादत का अपना लुत्फ है, अपना मजा है। आप तिलावत कुरान अपने तन्हाई के औकात में कर सकते हैं यकसुई के साथ, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कुछ इबादत मिलकर भी करें तो उससे आपको मजीद रूहानियत और एक ईमानी ताकत नसीब होगी। मिसाल के तौर पर आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। सैयदना इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी इंसान थे, और रमजान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते तो उस वक्त आपकी सखावत और ज्यादा बढ़ जाती थी, और जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में आपसे मुलाकात करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिलते तो तेज हवा से ज्यादा सखी हो जाते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि इबादत अगर किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर की जाए तो उससे मजीद ईमान बढ़ता है, नेकी का शौक और जज्बा बढ़ता है, एक बात तो ये मालूम होती है। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में पूरे कुरान पाक का दौर किया करते थे जितना भी नाजिल हो चुका होता था, और हर रोज आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिलते थे और कुरान पाक की दोहराई होती थी। तो अगर इस तरह का कोई मौका हो कि कुछ लोग मिलजुल कर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, तिलावत मिलकर सुने, एक दूसरे को सुनाएं, तो उससे इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ बैठकर जो एक ईमानी तकवियत हासिल होती है, दूसरे को देखकर नेकी का शौक पैदा होता है, उससे भी आप बहुत फायदा उठाएंगे। तो दोनों तरह ही दुरुस्त है। कुछ नेकियां आपके और आपके रब के दरमियान होनी चाहिए खामोशी के साथ, तन्हाई के औकात में, खुसूसन सहरी के औकात में, जैसे कुरान पाक में आता है वबिल असहारिहुम यस्तगफिरून, सहरी के वक्त वो इस्तगफार करते हैं, रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला खास रहमत के साथ इस वक्त मुतवज्जे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में सहरी के वजह से सब लोगों को सुबह उठने की सआदत भी नसीब होती है, जो कि आम दिनों में फिर सुस्ती भी हो जाती। तो उस मौके से भी फ़ायदा उठाइए, तन्हाई में अपने रब के सामने रोइए, खूब खूब दुआएं मांगिए, और उसके बाद दिन के औकात में आप दूसरे लोगों के साथ बैठकर भी, मिलकर भी अल्लाह ताला की इबादत और खुसूसन तालीम का काम, कुरान के सीखने सिखाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रोज़े की हालत में कुरान पाक का पढ़ना, पढ़ाना, सीखना और सिखाना एक बहुत पुरलुत्फ अमल हो जाता है। तो इस मौके से भी खूब फायदा उठाइए। तो गोया इंफरादी नेकियों के साथ साथ इज्तिमाई नेकियों की तरफ भी तवज्जो दीजिए। अल्लाह ताला हमें इस महीने की रहमतों और बरकतों से भरपूर तरीके पर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.